الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصفيين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 166، آیت نمبر 166، وہی جنگ احد کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ساری آیتیں ہیں.
165
ہم بھی اپنے بات لکھ رہے ہیں وہاں پر.
سوری،
وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. یہ بھی ہم ریوائز کر رہے ہیں، ادروائز آیت نمبر 168 تک میں ہم جو کچھ بھی تمہارے اوپر کی بتائی اس دن جب دو گروہوں نے آپس میں ملاقات کی جنگ احد کے میدان میں، فبإذن الله، تو یہ سب اللہ کی اذن سے ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا. اللہ کی اذن یا اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ چاہتا تو انٹروین کر کے اس کو وہیں پر ختم کر کے معجزے کے ذریعے سے معاملات کو سنبھالا جا سکتا تھا، مگر یہ مشیت پروردگار نہیں کہ ہر جگہ پر معجزے اس طرح سے دکھائے جائیں کہ تم کچھ ایفرٹ نہ کرو اور ہر چیز تمہارے فیور کے اندر چلی جائے. ایسا نہیں ہوگا. ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یعنی وہ ایکسپوز ہو جائے. وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. اور اسے کہا گیا کہ آؤ قتال کریں اللہ کی راہ میں، اب اس کہوں یا کم سے کم دفاع کریں، یعنی اگر تم ایمان نہیں بھی رکھتے ہو تو کم سے کم اس وقت تو مدینہ انڈر اٹیک ہے، اگر تم میدان میں نہیں نکلے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا اور یہ قبضہ کر لیں گے تو وہ تم کو ایگزمپٹ تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے لیے واضح تو نہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، یا تو وہ بالکل اس لیول کا منافق ہو کہ جو وہاں پر ایجنٹ کا کام انجام دے رہا ہو تو ٹھیک ہے، مگر ایک کیٹیگری منافق کی وہ ہے کہ ایجنٹ نہ بھی ہو مگر مومن بھی نہیں. بہرحال وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن شو کر رہا ہے مگر اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ کم سے کم اللہ کی راہ میں قتال کریں، اور اگر قتال کی بات نہیں کرتے ہو تو ابھی بہو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسے قتال جانتے تو ہم تمہاری اتباع کرتے، ہم تم کو فالو کرتے اور ہم میدان میں نکل گئے، یعنی ہم اس کو قتال نہیں جانتے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، قتال کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ مقابلہ، مقاتلہ، کیونکہ عربی کے اندر یہ باب مقائلہ کا مصدر بنتا ہے قتال. تو اب یہ جو قتال ہے اس کے اندر ٹو وے، کہ یہاں سے بھی کوئی قتل کر رہا ہے اور یہاں سے بھی کوئی جواب دے رہا ہے، پھر یہاں سے تلوار چل رہی ہے، ٹو وے ٹریفک جو ہے اس کے لیے باب مقابلہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ یہاں پر ان کا یہ جملہ کہنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دو طرفہ مقابلہ ہے ہی نہیں، یہ تو سامنے اتنی زیادہ فورسز ہیں، ان کے مقابلے پر جانے کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، یعنی بائی نو وے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم اس کے اندر کامیابی حاصل کر سکو. ایک کی نظریں جو ہیں وہ سوائے ظاہری اسباب کے، پروردگار کی طرف، خدا کی خوشنودی، خدا کی مرضی، خدا کی رضا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یہی بات واضح کرتی ہے کہ ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، یہ منافق ہے. ورنہ جب رسول کے ذریعے سے حکم آ گیا، یعنی اگر میں کہوں کوئی ایکس وائی زیڈ کہے، اے بی سی کہے، تو اس کے اندر تو ڈائگنوز کرنے کی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ موقع نہیں تھا اور نکلا ہے، لیکن جب رسول نے کہہ دیا، اگر فرض کیجیے امام کہہ دے، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر غلط کوئی تشخیص ہو گئی ہوگی یا ڈائگنوز غلط کیا ہوگا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اور اس کے اندر تو ٹائم کا بھی کیا تھا، جبکہ ڈیفینس کا ایشو تھا، اس لیے کہ وہ حملہ تو وہ لوگ کر رہے تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا. تو جب ڈیفینس کی بات آتی ہے تو اس کے اندر تو آدمی کم ہیں زیادہ ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. فرض کیجیے بہت بڑی طاقت ہے اور اس نے طے کر لیا ہے کہ آپ پر حملہ کریں گے، تو آپ کیا کریں گے سوائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے؟ یو ہیو نو ادر آپشن. اگر فرض کیجیے 10, 12, 15, 20, 25 افراد پتہ نہ کریں آپ کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائیں اور آپ کو قتل کرنے لگیں، تو جو آپ کے حق میں ہوگا آپ اس سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو ساری بحث بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اوفینڈ کر رہے ہیں، لیکن ونس یو آر ڈیپینڈنگ یور سیلف، تو اس وقت تو یہ ساری بحث کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنی تعداد میں اور وہ کتنی تعداد کے اندر. اور خصوصیت کے ساتھ جب پیغمبر اکرم کی طرف سے اس بات کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ میدان میں نکلو اور پھر یہ جملے کہنا، یہ منافقت ہے، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، کہ اگر ہم اسے قتال جانتے تو ہم تمہاری اتباع کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے، کفر سے زیادہ قریب تھا ایمان کے مقابلے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں تھا. یعنی زبان سے اس کے بعد بھی پوچھو تو یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے. اس کے دل میں نے چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کو میں تکرار نہیں کر رہا ہوں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ یہ خود بیٹھے ہوئے تھے، یہ میدان میں نہیں نکلے. لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری اطاعت کرتے، یہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، قتل نہ کیے جاتے. بھائی کہنا اس اعتبار سے کہ بہرحال جب ظاہری اعتبار سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے تو اسے اسلامی جماعت کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے اس نسبت سے یہ قوم ایک ہی قوم بن گئی، لوگ ایک ہی کمیونٹی سے گزر ان کا تعلق ہو گیا، اور اس اعتبار سے کہا جائے کہ یہ کہتے ان کے بارے میں لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے. اور ظاہر اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کاؤنٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے، اگر آپ کے ذہن میں ہو میں نے وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سورہ آل عمران ہی کی آیت پڑھتے ہوئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ عزت دینے والا تو ہے، عزت دینے والا تو ہے. اور اس کا مطلب جو ٹوسٹ کر کے نکالا گیا وہ یہ نکالا گیا کہ جس کو ظاہری اعتبار سے اگر تو کو احتشام ہے اور اگر جاؤ جلال ہے اور مطلب کوئی سلطنت ہے، تخت و تاج ہے، اس کا مطلب یہ خدا نے عزت دی. یہ بہت غلط مطلب ہے جو وہاں پر ڈرا کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر ہم تفصیل سے وہاں پر بات کی. آپ شاید کو یاد رکھیں گے یہاں پر بھی یہ افراد ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اس آیت کو مس یوز کرے. ان کا کیا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا تھا بتاؤں نہ ماں ہوتے دیکھو ہم کتنے اچھے رہے، ہم یہاں بیٹھے رہے ہم نیچے میدان کے اندر، تو دیکھو ہمارا خون نہیں با، وہ لوگ بے وقوف میدان کے اندر چلے گئے، کیسا ذلیل ہوئے، کہ میدان میں جا کر ذلیل بھی ہوئے، جان بھی گئی، خون بھی بہہ گیا، دیکھو بیوی بچے، بیوی بیوہ ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے. ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو واقعی پریشانیاں تو آئیں، ایسا انہیں کی پریشانی نہیں آئی، زخم لگتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، خون بہتا ہے تو انسان کمزوری تو محسوس کرتا ہے، جسمانی اور بدنی اعتبار سے انسان ان زخموں کا جو اس کو نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑتا. تو اگر اس کا مطلب وہی لیا جائے کہ جو ظاہری اعتبار سے اگر کچھ قبضہ کر کے کسی طریقے سے حرام زہر سب سائڈ لائن کرتے ہوئے کسی نے اگر کچھ بنا لیا، کما لیا، کچھ بنگلہ بنا لیا، کارخانے بنا لیے، گاڑی بڑی اچھی بنا لی، یہ معیار عزت کا ہوگا تو واقعی ان کی بات صحیح ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میدان میں نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مانتے اللہ ہوا کہوں نہ مان ہوتے، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو ان کو قتل نہ کیا جاتا. کیا واقعی نہیں صحیح، اب دیکھیے آگے جو باتیں آ رہی خود میں بھی کہہ رہی تھی بس رہو نہ ان کو سے تم موت آئے ان کو تم سازی، اگر تم اتنی اسمارٹ ہو تو جب موت تمہارے اوپر آئے تو کم سے کم اس کو ہٹا دیں. ان کو کہنا کہ ہم تو بہت عقل مند ہو گئے، موت ہم پر تھوڑی آ سکتی ہے، موت تو ان بیوقوفوں کے لیے، وہ تو مر گئے جو مرنے والے تھے، اب ہم تو اسمارٹ لوگ ہیں، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو عقل مند لوگ ہیں، لہٰذا موت ہم پر نہیں آتی، وہ تمہارے کہنے سے ہٹے. بد رہو انسان کو سے مل موت، ابھی ان سے کہیے کہ ہٹاؤ اپنے آپ سے موت کو، موت کو اپنے دور کرو، جب موت آ جائے تمہارے اوپر ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو لے کر کے دکھاؤ. اب اس کے بعد وہ مشہور آیت آ رہی ہے جس کا تعلق فی سبیل اللہ جہاد اور قتال کے نتیجے میں شہادت سے، جس سے ملتی جلتی آیت آپ سورہ مبارک بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ آیت ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جن کو قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے. یہاں پر پروردگار عالم ذہن کی بات کرتا ہے، کہنے کا تعلق تو زبان کے ساتھ ہے، یہاں ذہن کے ساتھ پروردگار عالم گفتگو کرتا ہے. لا تحسبن الذین قتلوا، گمان بھی مت کرو، تمہارے ذہن و دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہ آنے پائے. لا تحسبن الذین، اور اب آپ نوٹ کریں گے کہ اوپر اوپر سے تین چار مرتبہ یہ جملہ یہ لفظ کلمہ استعمال ہوگا لا تحسبن اللہ یا صبن یہ تین چار مرتبہ آنے والا ہے. اور یہاں پر یہ جو آیت ہے اس آیت کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے اندر کوٹ کیا ہے جس موقع پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہوئی والی آیت جو ہمارے کل ملک والی عزت اور ذلت والی جب یزید نے اس کو مس یوز کرتے ہوئے بلکہ رادہ ریفیوز کرتے ہوئے جب وہاں پر پیش کیا تھا اور مذاق اڑایا تھا کربلا کے شہدا کا تو اس کے جواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دو آیتیں ایک تو سورہ روم کی کوٹ کی تھی اور دو آیتیں یہاں سورہ آل عمران کی کوٹ کی تھی. ان میں سے ایک آیت یہ اور اس کے بعد ایک آیت آگے آنے والی واضح کے درس میں انشاءاللہ آ جائے گی. ان دو آیتوں کو سورہ آل عمران سے بی بی نے منتخب کیا تھا اور یزید کے سامنے پیش کیا تھا. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے کہ جو تمہارے ذہنوں کے اندر ہے اگر ہے اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو غلط سمجھ رہے ہو. یہاں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گمان بھی مت کرو تمہارے ذہن میں دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آئے الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے یا مردہ ہیں بل احیاء وہ زندہ ہیں یقیناً وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اور وہ اپنے رب کے پاس انہیں رزق فراہم کیا جاتا ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے. یعنی یہ مجاز وجاز کی باتیں ہی نہیں ہیں. ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام زندہ رہے گا وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا اس کے کارنامے زندہ رہیں گے نہیں وہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر وہ زندہ رہے نہ رہے لیکن یہ خود اپنی جگہ بالکل زندہ ہے. ذہن میں خیال کیوں آ سکتا تھا اس لیے کہ بہرحال ہم نے ان کو دفن کیا ہے. یعنی جو خیال آ سکتا تھا جس کو خدا روکنا چاہتا ہے اس لیے کہ ہم بہت محدود طور پر کسی چیز کو سمجھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ذہنوں کو بڑی وسعت دینا چاہتا ہے بہت بلندی دینا چاہتا ہے. زندگی کیا ہے موت کیا ہے شاید میں نے سورہ بقرہ کے دل میں بھی جب وہ آیت آئی تھی یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ غور کریں تو وی آر ناٹ ان پوزیشن ٹو ایون ڈیفائن لائف کہ ہم لائف کو یا ڈیتھ کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم زندگی اور موت کی ڈیفینیشن بھی پراپر دے سکیں. ہم زندگی کو بھی اس کے آثار سے سمجھتے ہیں موت کو بھی اس کے آثار سے سمجھتے ہیں. زندگی کے آثار میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مطلب چل رہا ہے پھر رہا ہے دیکھ رہا ہے بول رہا ہے سن رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے کئی زندہ ہے. اور اسی طریقے سے جو موت کے آثار ہیں کہ مثلا اس نے بولنا ختم کر دیا سننا ختم کر دیا کھانا پینا بند ہو گیا تو ہم نے کہا کہ یہ مر گیا. یہ زندگی کی تاریخ نہیں یہ زندگی اور موت کے آثار ہیں. جس طرح سے اگر آپ فریج ریفریجریٹر کی اگر آپ ڈیفینیشن دینا چاہیں تو کیا ڈیفینیشن دیں گے. ایک ڈیفینیشن یہی ہے جو آثار کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ یہ اگر کچھ اس کے اندر رکھو تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر یہی ریفریجریٹر یا فریج کی ڈیفینیشن ہے تو برف کے سیل کے اوپر بھی آپ رکھ لیجیے کوئی چیز تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ ریفریجریٹر یا فریزر ڈیپ فریزر یہ اس کے آثار ہیں جو کسی اور کے ساتھ مشترک ہو سکتے ہیں. دنیا میں ہم اپنی اس لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر اور اس ڈومین کے اندر ان پیرامیٹرز میں ہم اس پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہیں کہ ہم ڈیفائن کر سکیں کہ زندگی کیا ہے موت کیا ہے. جو کہ ہم خود ہیں یعنی جو ہم اپنے طور پر اپنا کو زندہ سمجھتے ہیں مگر ہم زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اور موت کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایون یعنی ایک اسٹیپ اور آگے آپ بڑھیں کہ بیداری اور نیند اس کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سونا کیا ہوتا ہے اور جاگنا کیا ہوتا ہے یعنی ان دونوں کے درمیان کس طرح سے آپ ڈسٹنگوش کریں. کچھ آثار تو ہے نو ڈاؤٹ کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ تو رہے کہ یہ بیداری ہے جیسے کہ بیداری نہیں یہ جاگ جانا ہے مگر آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے. آج تک یعنی یہ فلاسفر اس کے اوپر متفق نہیں ہو پائے. مختلف ڈیفینیشن ہیں ساری چیزیں ہیں مگر ایسا کوئی ہوموجینیس معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ سب نے کوئی اتفاق کر لیا ہو اپنی اپنی باتیں اس کے اندر. تو ہم تو اس قدر محدود علم کے ساتھ جو پروردگار کہتا ہے نا کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے بہت ہی لمیٹڈ نالج ہے انسان کے پاس جس میں اضافے کی گنجائش بہرحال موجود رہتی ہے. یہاں پر پروردگار عالم اس بات کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو نکال دو کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے یا مردہ ہو گئے وہ نہیں مر گئے. یعنی اس کے اندر اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ چیز ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ اپنے مرحومین کو جو شہید ہوئے تھے یاد کرتے تھے اور کے کانٹیکٹ کے اندر کہ وہ کچھ کھا رہے ہیں کچھ پی رہے ہیں کوئی چیز آئی ہے کوئی اب جیسا ہوتا ہے گھروں کے اندر وہ یاد کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ اس کو ان چیزوں سے یعنی بہرہ مند ہو رہے ہیں ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ ہمارا مزید رشتے دار بیچارہ جو ہے وہ شہید ہو گیا اس کو یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی. تو اس کو پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر واضح کیا اور ساتھ ساتھ وہ جو چرکے لگائی رہے تھے وہ تو زخم لگائی رہے تھے کہ اگر ہماری بات مانتے تو یہ لوگ نہیں مارے جاتے بےچارے مر گئے دیکھو ختم ہو گئے. پروردگار عالم کہتے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, گمان بھی مت کرنا, خیال بھی مت آئے تمہارے ذہن کے اندر کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں عمر بل احیاء ہوں, وہ زندہ ہیں ان ذرا ربہم یرزقون. اب یوں اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کے بعد مرنے کے بعد برزخ تو ہر ایک کے لیے, برزخ تو ہر ایک کے لیے, وہ میں ورائہم برزخون الی یوم یبعثون, مگر ظاہر ہے کہ جو شہدا کی زندگی کی جو بات ہے وہ عمومی برزخی زندگی سے بہت اعلیٰ بات, بہت آگے کی بات ہے, جو اس سے ہٹ کر ہے کہ جو عام انسانوں کے لیے برزخ کی زندگی ہے اس سے یہ بہت اعلیٰ بات ہے. دنیا آخر درمیان کا پیریڈ برزخ کا پیریڈ, یہ جو درمیان کا برزخ کا پیریڈ ہے وہ سب کے لیے, مگر اس میں جو شہدا کا تذکرہ ہو رہا ہے اس بہت ہی کسی ہائی اور بہت ہی اعلیٰ کسی پیمانے کے اوپر بات ہو رہی ہے, جس کی پوری تفصیلات سمجھنا اس دنیا میں رہتے ہوئے شاید ہمارے لیے ناممکن ہے. بس اتنا ہے کہ اس کو موت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے, یہ لوگ مردہ ہیں, یہ تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ مر گئے, اور پھر پروردگار عالم ان کی کیفیت بیان کرتا ہے. لیکن ایک چیز کی تو نبی کہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکالو, پھر اس بات کس چیز کا کیا نبی کی نے نگیٹ کیا کہ اس کو نکالو اپنے ذہن سے, پھر پروردگار نے اسٹیبلش کس کو کیا بل احیاء یہ زندہ ہے. دوسری چیز اندر رقم یرزقون یا اپنے رزق رب کے پاس سے, پالنے والا تو وہ انہیں رزق فراہم کرتا ہے, اس کے پاس سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے. اب تیسری چیز آگے بڑھتی ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, یہ وہ خوش ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں, وہ خوش ہیں فرحت میں ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اس سے یہ لوگ خوش ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثلاً آپ کسی کو انوائٹ بھی کریں وہ آپ کے گھر پر بھی آ جائے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کا گیسٹ آپ کی تمام تر محنتوں کے باوجود آپ سے خوش نہ ہو, وہ کہے کہ نہیں صاحب یہ وہ چیز بحال نہیں ہوئی کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اتنا مجھے پروٹوکول نہیں ملا یا اتنا میرا خیال نہیں رکھا گیا. آپ ظاہر گیسٹ گیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہاں پہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ جو ہمارا مہمان بنا ہے یہ شہید پروردگار فرماتا ہے کہ یہ خوش ہے پر ہی نہ بیما آتا ہوں اللہ عمل پل, جو اللہ نے اسے اپنے فضل سے دیا ہے اس سے بھی بہت خوش ہے, وہ اپنے راحت کے اندر ہے. اور پھر اگلی چیز وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, یہ بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے, وہ جو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے اعزاز کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے, یہ بشارت اور خوشخبری دیتا ہے. بِالَّذِينَ ان لوگوں کو لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, جو پیچھے رہ گئے اور ابھی ملحق نہیں ہوئے, اپنے رشتے داروں اپنے اعزاز اور اپنے میدان کے دوسرے مجاہدین. اور کیا خوشخبری ہے کہ اللہ خوفن علیہم ولا ہم یحزنون, کہ کتنا اچھا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے, یعنی بس یہ جہاں پر پہنچیں گے تو ان کے بھی سارے خوف ختم اور ان کے لیے کوئی غم باقی نہیں رہے گا. یہ بار بار بتا چکی کہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے, غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے, جو فیوچر کے اندر ہے اوکے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہو جائے گا ویسا تو نہیں ہو جائے گا. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جہاں سورہ بقرہ ہم نے شروع کیا تھا وہیں پر بات آئی تھی کہ ذالک الکتاب و ذالک بفیہ ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, اور وہاں پر تقویٰ کا ترجمہ یہ تھا فکر نجات رکھنے والے دوز ور کوشس اباؤٹ دیئر فیوچر کہ کیا ہوگا, اور اسی کی وجہ سے وہ اتنی پوری محنت کرتے ہیں کہ کچھ غلط نہ ہو جائے, ان سرچ آف سالویشن کہ وہاں نجات مل جائے اور کسی قسم کا کوئی گڑبڑ والا معاملہ نہ ہو, کوئی رپورٹ کارڈ ہمارے اگینسٹ نہ آ جائے, کوئی ہماری عمل نامے کے اندر کہیں پر کوئی کمی نہ رہ جائے. تو یہ بھی یہاں پر اللہ خوف نہ رہے, ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, ولہم یحزنون, ان کے جو بھی آگے کے معاملات ہیں وہ فکر نجات ختم, ولہم یحزنون اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا کہ پیچھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا, ان کہہ گیا ہمارے رشتے دار جو ہے وہ گھر والے ہیں بیچاری سوچا ہے بیوہ ہو گئی ہے بچے ہیں یتیم ہو گئے, نہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, پروردگار عالم نے سمجھا دے گا بتا دے گا کہ دیکھو معاملہ ایسا نہیں ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم موجود ہیں. تو یہ ایک چیز ایک اور بشارت, یہ ایک بشارت اور دوسری بشارت جو ہماری ہے یا تب شروع نہ دینے مرجو میں اللہ ہے وہ فضل, اور یہ لوگ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے اور فضل ہے, فضل کا مطلب نعمتوں کی تکرار اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ, یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک چیز دی اور کاغذ دے دی, یہ ہو گیا ہو گیا, سیلری وہ ایک مہینے مل جائے اگلے مہینے نہ ملے تو ظاہر ہے کہ وہ بے روزگاری کو آ جائے گی, وہ کہے ایک دفعہ تو آپ کو دے دیا تھا, ایک دفعہ نہیں مجھے بار بار چاہیے. یہ فضل جو ہے پروردگار کی طرف سے اضافہ, تکراری نعمت, ایک نعمت اور پھر اس کی طرف سے مزید تکرار, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ بشارت بھی یہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بعد فضل بھی ہے پروردگار کا, تکرار ہے, اضافہ ہے مسلسل. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ یقیناً مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ ساری گفتگو ان شہدا کی ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. اب واپس کو ذرا سمجھ کر ایک چیز کی نفی کہ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال لو کہ وہ مر گئے, وہ نہیں مرے, غلط بات. نمبر دو, جس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. اب جن کو اسٹیبلش کیا اس کو اگر سیپریٹلی آپ کاؤنٹ کریں تو ایک دو زندہ ہے, رزق پاتے ہیں, خوش ہے, جو اللہ نے دیا ہے اس سے یہ لوگ خوش ہے. تیسری بات, چوتھی چیز کہ یہ بشارت دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ابھی ملحق نہیں ہوئے ہیں. اور ان کو خوشخبری کس چیز کی ہے, 4.1 کے کوئی خوف نہیں, 4.2 کے کوئی غم نہیں. اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز ایک اور بشارت, اور وہ پانچویں چیز کے اندر جو بشارت ہے خوشخبری ہے وہ کس چیز کی ہے کہ اللہ کی نعمت بھی ہے 5.1, اور اس کے بعد فضل ہے, تکرار ہے پروردگار کی طرف سے 5.2 ہو گیا. اور آخر چیز جو چھٹی بنتی ہے اللہ مومنین کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی مومن اس دنیا کے اندر محنت کرے, ذہن اٹھائے, تو تم اپنے ایمان کو سلامت رکھو. اگر تم اپنے ایمان کو مینٹین رکھو, جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر کچھ ضائع نہیں ہونے والا. وہاں پر جب پہنچو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب وہ جنگ اور کے کانٹیکٹ میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے. اس کا اپلیکیشن تو بڑا وسیع ہے, کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اس کا اسٹیٹس یہ نہیں. لیکن جنگ اور کے کانٹیکٹ میں جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کی عبادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ یہ جملے کہہ رہے تھے اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے نہ قتل ہوتے نہ مرتے, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, اس میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے. اگلی آیت, آیت نمبر 172, الذين تجاهلوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح, وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کا پکار کا جواب دیا. کس کی پکار کا؟ اللہ اور رسول کی پکار کا, لله ورسوله, من بعد ما اصابهم القرح, بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکے تھے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بالکل فریش ہے, مثلا وہ نیند کر کے اٹھا ہے, اس کے اوپر کوئی زخم بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک اس کی طبیعت ہے, کھا پی کے فرسٹ کلاس, اور اس کے بعد پھر میدان میں جانے کی بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس وقت اس کو جانا پڑا کہ جب ابھی وہ ایک مہم سے فارغ ہوا, ابھی وہ ایک مہم کے اندر اپنے آپ کو اپنی جو ثابت قدمی ہے اس کو اسٹیبلش کر کے آیا, مگر یہاں وہ ختم ہوا, اسے کہا جائے کہ اب نہیں ہو. یعنی اب وہ موقع تھا کہ جب اس کو آرام کرنے کی یعنی ایک اپارچونیٹی ملنے والی کہ ٹھیک ہے اب تو ہم نے جنگ کر لیا تو ہمیں آرام کرنے کا موقع ملے گا. لیکن یہ کہاں ہوتا ہے, اگر میدان جنگ کے بعد اگر دشمن واپس پلٹنے والا ہو تو امکان ہے کہ واپس اس کو بھی پلٹنا پڑے. اب یہ اگر احد کے میدان میں آپ دیکھیں کہ ہوا یہ تھا کہ احد کے ساتھ بالکل ایک سب سیکوینٹ ایک ایونٹ ہے جس کا نام ہے حمرہ الاسد, ہے میم رے الف حمزہ الاسد, حمرہ الاسد یہ جگہ کا نام ہے. مگر مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ جب نکلے تھے یہاں سے, ایونٹ یہ واقعہ جو جنتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف پڑ گئے, ان کو بھی نقصان ہوا. پہلے تو وہ ہار رہے تھے مگر اس کے بعد جب پلٹ کر آئے تو مسلمانوں کو نقصان تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے نقصان پہنچانے کے بعد بہرحال نکل گئے, یعنی چلے واپس مکہ کی جانب جا رہے. تو راستے میں انہیں اس انداز سے ایک فیلنگ ہوئی کہ ہم نے کیا کیا ہے, جب ایک مرتبہ مسلمانوں کے اوپر ہم نے حملہ کر ہی دیا تھا تو آج ان کو پورے ختم کر دیتے, آج ان کا معاملہ بالکل جو ہے وہ ختم کر دیتے, یہ جو بازار ہے اسے لپیٹ دیا جاتا, کسی قسم کا کوئی امکان آگے کا باقی نہ رہتا. تو ان کافروں نے پھر اس بات کو پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ واپس پلٹ کر جاتے ہیں اور جا کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اب یہ ایک وجہ میں رکھیے گا کہ انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے وہ اس زمانے میں بھی کام کرتے تھے, مسلمانوں کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی. یعنی کچھ اپنا ادھر کی رپورٹ ادھر دیتے تھے, کچھ ادھر سے یہاں پر رپورٹنگ کیا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے, یہ جو ہوتا ہے کہ مطلب کچھ اپرادھ ہوں جو باقاعدہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں, کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ پہلے بھی اس طریقے سے اسٹیبلش ہوتا تھا. تو اب یہاں پر پیغمبر اکرم کو یا وحی کے ذریعے سے یا اس ذریعے سے بہرحال جب اطلاع ملی کہ یہ لوگ اس طرح کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ حملہ کریں, تو پیغمبر اکرم نے اس موقع پر ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بھی زخم کھائے تھے عہد کے میدان میں، مثلا مولا علی علیہ السلام کے دوسرے وہ افراد جو مخلصین ہیں کہ جنہوں نے زحمت برداشت کی تھی، ان سے کہا کہ تم آؤ واپس چلتے ہیں اور ان کو جا کر چیک کرتے ہیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے، کیا وہ واقع حملہ کرنے والے ہیں یا نہیں، یعنی وہ رپورٹس لے کر مدینہ منورہ سے یہ لوگ واپس آ رہے تھے. اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ وہ افراد کی جنہیں زخم لگے ان سے کہا جاتا ہے، دوسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو زخم نہیں لگے ان کو کہا جاتا ہے تم بیٹھو، جیسے یہ وہ افراد تھے، ورنہ عہد کے میدان میں زخم نہ لگنے کا سوال ہی نہیں تھا. جو بھی افواج اگر فرار اختیار نہ کیا ہوتا اس نے تو طے شدہ ہے کہ اس نے زخم کو کھانے کھانے، اس لیے کہ وہاں پر تعداد ہی اتنی کم رہ گئی تھی کہ مسلمانوں پر حملے پر حملے ہو رہے، جو ثابت قدم ہے یا اس نے شہید ہو جانا ہے یا اس نے زخمی ہونا ہے، اور اسی کے اندر اس نے دشمن کو دھکیلنا ہے اور پیچھے کی طرف لے کر جانا. تو اب جب افراد جو محفوظ رہ گئے تھے جن کو زخم نہیں لگے تھے، یہ کون، یہ وہی افراد ہیں کہ جو بھاگ رہے تھے فرار اختیار کیا کروں، اور اس کے بعد جب پیغمبر یعنی باہر اختیار کرنے کے بعد تو کچھ آ رہا ہے کوئی ایک دن کے بعد آ رہا ہے کوئی بعد میں آ رہا ہے، بہت ہی اکیلے جانے والے افراد بھی تھے. پھر جب مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو واپس ان کے ساتھ شامل ہو کر مدینہ میں آپ داخل ہوئے. اب اس موقع پر جب پیغمبر اکرم نے اناؤنس کیا تو باقاعدہ ایک طرح سے یہ کنڈیشنل اناؤنسمنٹ کہ جنہیں زخم لگے ہیں وہی آئیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، باقی بیٹھے جن کو جان بہت پیاری ہے وہ گھر کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میدان ہے. تو ایسے میں جب یہ قافلہ واپس چلا ہے مولا علی علیہ السلام اور دوسرے وہ افراد مخلصین کے گروہ جب وہ چلے ہیں، اور پھر واپس راستے میں ان لوگوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا قافلوں نے کہ وہ جا کر چیک کریں کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، تو ان کو جب پتا چلا کہ یہاں سے یہ لوگ بھی موو کر چکے ہیں، یعنی ان کے حوصلے ختم نہیں ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ ہمت آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہمیں واپس چلے جانا ہے اور ہم حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے بلکہ مکہ پلٹ جائیں گے. تو اب یہ جو کیفیت تھی اس موقع پر باقاعدہ ٹہرانے کے لیے یہ جملہ بھی کہا گیا، کہنے والے نے یہ جملہ بھی کہا گیا مسلمانوں تمہیں معلوم ہے تو بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے سفارت کا ہو رہا ہے. تو اس موقع پر ان لوگوں نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین مددگار ہے، وہ ابھی آگے بعد آنے والی. اب اس کو پورے گزرا ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. الذین تجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ کے جنہوں نے لبیک کا پکار کا جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی نیکوکاری کی زندگی گزاری اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم، یعنی ان کو مینٹین تو وہ کرنا ہے، صرف ایسا نہیں کوئی بھی یہ نہ سمجھے فور گرانٹیڈ کہ ایک واقعہ دو واقعہ اس کے اندر ثابت کرنے کا مظاہرہ کر لیا آگے نہیں کرنا، نہیں ان کو بھی کرنا ہے، ان کو کرنا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جو بار اختیار کر چکے ہیں، الذین قال لهم الناس، اور یہ وہ لوگ کہ جن کے سامنے آ کر لوگوں سے کہا، لوگوں میں سے کسی نے کہا آ کر ان الناس قد جمعوا لكم، یاد رکھو یقیناً لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، فخشو اور ان سے خوف زدہ ہو جاؤ، خوف کھاؤ اپنی جان پر رحم کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ تمہیں قتل کر دیا جائے. یہ عمر بن اسد کی بات ہو رہی ہے ایک خوف کے مطابق. فزادہم ایمان، ان کا زیادہ بہت بڑا جنگ لگی ہے اور زیادہ ہوں ایمان، تو ان کا تو ایمان اور زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم جائیں گے میدان میں اللہ کے لیے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وقالو، اور ان کی زبان پر آیا انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا وکیل ہے. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے سپرد آپ کوئی کام کرتے ہیں. کہا ہم تو میدان میں جا رہے ہیں، اصل کام تو ہم نے خدا کے سپرد کیا ہوا ہے، خدا کا کام خدا ہی کے سپرد ہم نے کیا ہوا ہے، سستی ہم نہیں کریں گے، ہم سستی نہیں کریں گے، ہم میدان میں جائیں گے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، نتیجہ ہمارے فیور میں آتا ہے اگینسٹ آتا ہے، وی ڈونٹ کیئر، ہماری ون ون پوزیشن ہے، خون بہ جائے تب بھی کامیاب ہے، اگر سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں تب بھی ہم کامیاب ہیں. اس لیے کہ ہمارا اصل کام یہ تھا کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کریں، وہ ہم کر رہے ہیں الحمد للہ. ہر خدا اللہ و نعم الوکیل، اور کسی خدا کے کو وکیل بنانے کو توکل کہتے ہیں، کہ اللہ کو وکیل بنائے ہوئے اللہ کے اوپر توکل کیا، یعنی اپنے کام کو اس کے حوالے کر دیا. ہم تو صرف کوشش کے ذمہ دار ہیں، اس کے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اسی تاکید بھی ہے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ کوئی پریشانی ہو تو یہ جملہ کہا جائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بلغوا بنعمت من اللہ وفضل، تو یہ لوگ پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوءٌ، اور اس وقت انہیں برائی نے چھوا بھی نہیں، یعنی اب جو زخم وہ کھا چکے تھے وہ تو بےچارے کھا چکے تھے، مگر اس موقع پر یہ امتحان مقصود نہیں تھا. پروردگار عالم نے انہیں مزید کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور وہ واپس پلٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ فضل کے ساتھ. وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، مگر انہوں نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کیا. یہ خدا کی طرف سے سرٹیفیکیشن، یہ وہ اپرادھ ہے جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کیا. اللہ کی رضا، رضا پروردگار، مرضی مولا ارحم اولا، وہ ہی بات انہوں نے کی. اب اگر آپ کے ذہن میں ہوں، آیت نمبر 162 میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ آل عمران کی، اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کہ وہ کہ جس نے اتباع کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا، کیا اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے غضب کو مول لیا، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور جس کا ٹھکانہ جہنم، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ان کے بارے میں سرٹیفائی کیا ہے پروردگار نے، وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ صاحب فضل و کرم ہے، صاحب فضل عظیم، یعنی وہ دیتا ہے اور بار بار دیتا ہے، اور صاحب فضل عظیم یعنی اس کا کرم مسلسل رہتا ہے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو بس شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اس کے دونوں ترجمے کیے تھے. یخوف اولیاءہ، وہ اپنے اولیاء کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی مسلمانوں کو ڈراتا ہے. تو مسلمانوں میں جو ڈر رہا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، ایک تو یہ بات تو وہ نہیں، اور دوسری بات کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی یہ جو مکہ کے جو مشرکین ہیں جو حملہ کر رہے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں. اے مسلمانوں، تم کو یہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ اگر ایک انسان اپنے دل کے اندر ایک خوف بٹھا لے، مرعوب ہو جائے، روب آ جائے اس کے پاس، پھر وہ کیا کام کرے گا، کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ کو وکیل بناؤ، اللہ پر توکل کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو. پھر یہ تو اتنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر وہ مگر اللہ چھوڑ دو اللہ کے اوپر، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کانسپریسیز کر رہے ہیں، کرنے دو اللہ کو اپنے پلان کرنے دو. بی دا پارٹ آف اٹ، اللہ کا جو پلان ہے اس کے اندر جو تمہارا رول بنتا ہے، اپنے اس رول کو چینج کرو اور اپنے اس رول کو ادا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہونی چاہیے. خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انسان خوفزدہ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جتنا اس کی کیپیسٹی کے اندر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں دیتا. تم اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو پوٹینشیل، ان کو جج کرو کہ تم کیا کر سکتے ہو، بس اس کے حساب سے اپنے رول کو جج کرو کہ میرا یہ رول بنتا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بس یہ کام میں کر جاؤں بس کافی ہے. اس کے بعد کام تو خدا کا ہے، خدا کا کام خدا کرے گا. ہم اپنا رول پلے کریں، دوسرے اپنا جائیں گے، وہ اپنا رول پلے کرے، بس یہ ہونا چاہیے. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فلا تخافوهم وخافون، خدا فرماتا ہے ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خوف اپنے دل میں لے کر آؤ کہ میرے سامنے تمہیں آنا، یعنی فکر نجات تمہیں ہونی چاہیے میرے حوالے سے. آخر میں شیطان کی بارگاہ میں تھوڑی پلٹا کر لے جایا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا. شیطان تو خود جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. تو دنیا کے نظام کے اندر یہ مہلت ملی ہوئی ہے جس کا تذکرہ بھی آنے والا ہے. ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو، خوف شیطان میں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور اب پیغمبر اکرم کو دلاسا، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے حبیب یہ آپ کو غم نہ آئے ان لوگوں کا جو کفر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ پیغمبر اکرم کی وہی پیغمبر اکرم کی نفسیات کو آپ ذرا دیکھیے کہ وہ جو اپنی امت کے بارے میں ہمیشہ کہ کسی طرح سے مسلمان بن جائے، کسی طرح مومن بن جائے، کسی طرح جنت کے حقدار بن جائے، کسی طرح سے یہ سب بچ جائے. اب وہ پیغمبر اکرم جو کافروں کے لیے اتنا دل ان کا کڑتا تھا کہ یہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، یہ ابو لہب ایمان کیوں نہیں گراتا، تو اب یہ ظاہری طور پر مسلمان بننے کے بعد ریورس ٹریک پر جا رہے ہیں. اب ان ماتا و قتل والی جو بات جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ آل عمران کے اندر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول بہت سے آ چکے ہیں، اپنی ماتا وہ پتے غلط ملا، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پڑ جاؤ گے پیچھے اپنے پیروں کے اوپر، اور جو ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے نقصان کرے گا، خدا کا نقصان کرے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہی چیز خدا اس بات کے اوپر کے پیروں پر اکرم کو دلاسا دیا جاتا ہے، اے حبیب آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ ہم نہ کریں، بولا یہ حضرت کا لذیذ ہے اس سارے اون اپنے کو، یہ جو کفر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ غمزدہ ہو جائیں۔ پیغمبر اکرم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ میں کیا کروں اور کہ جس کے ذریعے سے ان سب کو اور زیادہ دولت ایمان مل جائے، کیا میں تو کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں؟ اب وہ جو پیغمبر اکرم کی عظمت ہے اس میں سارے خیالات کی جو پروردگار عالم قدر دانی کر سکتا ہے تو دوسرا تو نہیں کرے گا، وہ یہاں پر خدا اس کا تذکرہ کرتا ہے، اے حبیب آپ کو غم نہ آئے، آپ کو رنج نہ پہنچے ان لوگوں کی کفر کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنے کفر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہم لیضر اللہ شیئا، یہ سب کے سب یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیا اللہ کو نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ نفع نقصان سے بلتر، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، یعنی پھر یہ نہ کہ خدا فوراً پکڑ لے، خدا فوراً ان کو عذاب دے، یہ خدا کا مزاج نہیں ہے، خدا کی مصلحت نہیں ہے، خدا یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، کچھ تھوڑی بہت بھی اگر ان کی کوئی خدمت ہے تو اس دنیا کے اندر اس کا معاملہ جو ہے نپٹا دیا جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہ وہ کہ اس کی وجہ سے یہ مل گیا، وہ اس کی وجہ سے دنیا میں یہ مل گیا، بس ختم، آخرت کا تمہارا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مثلا ایمان ہے، ایمان کے بغیر کسی نے کوئی نیک کام اگر انجام بھی دیا ہے تو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ ادھر اسی دنیا کے اندر مل کر اس کو ختم کیا جائے گا، جو اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، گڑبڑے بھی بہت زیادہ ہیں، تو ایمان کے بغیر قبول تو کچھ بھی نہیں ہونا، میں یہ کل غیر اسلام میں دینا بنا ہی اوپن، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر رہتے ہوئے اگر کچھ بھی پیش کیا تو قبول تو نہیں کیا جائے، اگر واقع بہت جینون سنسیئر کوئی ایفرٹ کی ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کسی نے، یعنی ایک کنڈیشن میں بات کریں اس سناریو میں کہ واقع ہم ایسا فرض کریں ایزیوم کریں کہ کسی نے کام کیا تو جو ملنا ہے پھر اسی دنیا کے اندر مل جائے گا، وہاں پر کچھ نہیں، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ باقی بچے، ولهم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عظیم عذاب موجود ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا، یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا، یہ بات پہلے بھی آ سکتی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یہاں پر کہا گیا کفر کو لے لیا ایمان کے بدلے، ماحول ہے، پیغمبر ہے، ایسے سرکمسٹانسز موجود ہیں کہ انسان کو ایمان قبول کر لینا چاہیے، ساری چیزیں وہ والی اویلیبل، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہی اتر رہی ہے، ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی عام آدمی تلاوت نہیں کر رہا، وہ پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے کفر کو لے کر ایمان کو بیچ دیا، انہوں نے کہا ایمان نہیں چاہیے، کفر چاہیے، بازار ہے، بازار کے اندر ایمان بھی بک رہا ہے اور کفر بھی بک رہا ہے، ایمان بک رہا ہے تو مراد ایمان اویلیبل ہے، اگر تم چاہو تو لے سکتے اور کفر بھی موجود ہے، اور انہوں نے کفر کو لے لیا، ایمان کو چھوڑ دیا، لن یضر اللہ شیئا، واپس تکرار ریپیٹ کیا اس بات کو، یہ اللہ کو ہرگز ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب اس کے بعد واپس وہ آیت آتی ہے کہ جس کے اندر اسی مادے کو پروردگار نے استعمال کیا، پہلے لا تحسبن، یہ لا یحسبن، یہ لا یحسبن والی آیت ہے، اس آیت کو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید کے اندر کوٹ کیا، ولا یحسبن الذین کفروا، ہرگز ہرگز کافر، یہ کافر یہ گمان نہ کریں، ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر خدا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو خدا پکڑ لے، پر اس کو کہتے ہیں املا، نملی اسی سے نکلا ہے، املا یملی املا، املا کا مطلب کیا ہے، ایک تو وہ عربی اردو کے اندر جو ڈکٹیشن کہتے ہیں وہ نہیں، یہاں پر املا کا مراد ہے مہلت دینا، رسی دراز کرنا، رسی دراز کرنا اسی کو کہتے ہیں، کہ سامنے والے کے ہاتھ میں رسی اس کو آپ کھینچا نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کھینچ ہے گر جائے گا, یہ جو گر پڑے گا وہ کیوں اس نے کہا میں رسی کھینچ لوں, تو یہ پرور دے گا رسی کھینچتا کیوں نہیں کہ سامنے والا گر جائے جب وہ اتنی گڑبڑ کر رہا ہے, اتنے سارے مسائل پیدا کر رہا ہے. اسی بات کو جو ابھی کہا ہوگا خدا یہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کا آخرت میں ان کے پاس کوئی حصہ باقی نہ بچے, جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی معاملہ ختم ہو جائے. اسی بات کو یہاں پر غریب بیان کیا جا رہا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ انہیں مہلت مل جائے, جو ان کی مہلت جتنا ان کے لیے طے ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے جو دنیا کے اندر گزارنا ہے گزار املا مہلت. ایک اور چیز ہے استدراج, استدراج کا مطلب ہوتا ہے گریجولی پکڑنا, کسی بھی چیز کو گریجولی کرنا, مگر اصطلاح کے اندر قرآن مجید میں اس سورہ نون والقلم میں آپ پڑھیں تنستدرجہم من حیث لا یعلمون, کہ ہم آہستہ آہستہ اس طرح سے انہیں گریجولی پکڑتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں پر پکڑ میں آ گئے. بظاہر تو ایوری تھنگ از ان فیور, سب کا سب ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے, اچانک ایک چیز ہو گئی اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ سارے چیزیں جو تھی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, معراج تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, ایک شراب کسی کی کیفیت تھی سب نکل گئے. اب وہ جو سب نکل گیا ہے تو اس سے پہلے وہ کیا محسوس کر رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ ساری چیزیں فیور ہوئے اور اچانک یہ ساری چیزیں بالکل اگینسٹ چلی گئی. اس کو کہتے ہیں استدراج, آہستہ آہستہ گریجولی اس طرح سے پکڑنا کہ انہیں اندازہ بھی ہو. ایک عرصے تک وہ یہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا نہیں. یہاں پر پروردگار نے فرماتا ہے لا یحسبن ولا یحسبن الذین کفروا, کافر ہرگز گمان نہ کریں انما نملی لهم, کہ جو ہم نے ان کی رسی دراز کی ہے یا ان کو مہلت دی ہے خیر لانفسہم, کہ ان کے لیے بہتر ہے, ایسا نہیں. انما نملی لهم لیزدادوا اثما, ہم نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے اور گناہ کر لے وہ اپنے جو اور گناہ کرنا چاہتے ہیں اس مہلت میں کر لے. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا ہیومیلیٹنگ انسلٹنگ عذاب ان کے لیے رکھا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے عذاب تینوں قسم کے بیان کیے گئے, عذاب عظیم, عذاب علیم, عذاب مہین. عذاب عظیم بڑا عذاب, عذاب علیم پین بولا تھا دردناک تھا, اور یہاں پر اب آ گیا عذاب مہین, کہ ایک ایسا عذاب کہ جو بڑا انسلٹنگ ہو بہت زیادہ, جس کے اندر ہیومیلیشن توہین ہے. پر کیجئے کہ اگر کسی کو کوئی سزا مل بھی رہی ہے مگر پردے کے پیچھے مل رہی ہے تو وہ رسوا نہیں ہو رہا, لیکن فرض دیجیے کہ اس کو دنیا کے سامنے اگر دلیل کر دیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں, بہت زیادہ کہتے ہیں, اس کی چینج ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار نے فرماتا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا تھا, ان کو دوسروں کے سامنے دلیل نہیں کیا جائے گا میدان قیامت میں. ماں کان المؤمنین علی ما انتم علیہ, اب پروردگار عالم پھر اپنی پالیسی کو ریپیٹ کرتا ہے کہ خدا اس طرح سے نہیں چھوڑے گا صاحبان ایمان کو, وہ جو بولتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ٹھیک ہے, ان کو رجسٹر تو لکھ لیا گیا کہ یہ مومن شناختی کارڈ پر تو آ جائے گا کہ یہ اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا, بٹ کیا خدا ایسے چھوڑ دے گا؟ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو تکرار کیا ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں, سورہ البقرہ کی جو پہلی ہے الاسلام میم حسب الناس ان یترکوا ان یکونوا امنا وهم لا یفترون, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, جب میں کلیئر میں کیا مومن بن گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, امتحان تو پہلے والوں کا بھی ہوا ان کا بھی ہوگا. یہی بات یہاں پر اگر آپ دیکھیں پروردگار اعلی فرماتا ہے ماں کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, ایسا نہیں ہوگا, اللہ یہ نہیں کرنے والا کہ مسلمانوں کی جماعت کو سو کالڈ مومنین جو ہیں جنہوں نے ایمان کو کلیم کیا ہے وہ اسی طرح سے چھوڑ دے, علی ما انتم علیہ جس طرح سے تم ہو اسی پر تم کو چھوڑ دیا جائے, حتی یمین الخبیث من الطیب, نہیں خدا تو کرے گا, کیا کرے گا کہ جو ناپاک ہے اور جو پاک ہے ان دونوں کے درمیان ڈسٹنکشن ہو جائے, واضح ہو جائے کہ کون خبیث ہے اور کون طیب. اب آپ دیکھیے کہ یہ اس زمانے کے اندر جن افراد کو اسلامی جماعت کہا جائے یہ وہی صحابہ کرام, پرنسپل تو جنرل آج بھی اپلیکیبل ہے ہمیشہ اپلیکیبل رہے گا, مگر جس کا آغاز ہو رہا ہے اس پرنسپل کا تو کس زمانے میں, اس زمانے میں کہ جہاں پر وہ افراد ہے کہ جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں, یہی افراد وہ ہیں کہ جو کلیمنٹ ہے اس بات کی کہ ہم مومن, تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ چھوڑا نہیں جائے گا, بلکہ امتحان ہوگا یہاں تک کہ پاک اور خبیث نجس اور طیب اس کا فرق واضح ہو جائے کہ کون پاکیزہ ہے کون واضح مومن اور کون مگر ایمان کا دعوے دار ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. وہاں کہا جاتا ہوں لیکن کر دیا جائے ہم بھی نہیں پتا ہے. ماں کان اللہ علیہ الغیب, جو غیب ہے اس کے بارے میں تم کو اطلاع بھی نہیں دی جائے گی. تو پھر کیا ہو؟ سر ہوگا یہ کہ مختلف مارکوں میں مختلف واقعات کے اندر تم خود جج کر لو گے, تم خود جج کر لو گے. اب جیسے اگر آپ محبت کا جو کانٹیکٹ چل رہا تھا اسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر واضح کون بھاگ گیا اور کون رک گیا. آپ مجھے حساب سے بتائیے ان آیتوں کو آپ کہتے ہیں سر اس میں انٹری نہیں, اس کے اندر کچھ بھی نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بولے اس زمانے کے اندر جو ہو گیا بس ہو گیا, بس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہو گیا بس ہو گیا, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوگی, کوئی بحث نہیں ہوگی؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا پیغمبر اکرم کے بعد کس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ سامنے والوں کو فالو کرنا ہے یا ثابت قدم جو تھے ان کو فالو کرنا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر پاک بھی ہے نجس بھی ہے, حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ جو پاک افراد ہیں ان میں سے یہ جو خبیث ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کو ایکسپوز کر, نام اگر نام نہیں بتائے جج تم کو خود کرنا ہے. کیسے جج کرنا ہے؟ تاکہ ان کا کریکٹر دیکھ لو, اٹھنا تمہیں پتا چل جائے گا. اس لیے اس سے پہلے بہت والی آیتوں کے اندر پروردگار ہم نے واضح کہا لیعلم الذین آمنوا, خدا چاہتا ہے کہ جان لے کہ کون ایمان لائے اور کون ناپخو اور کون منافق, وہی بات یہاں پر آتی ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء, ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے, اس کو غیب کے بارے میں بتا رہا ہے, رسولوں کو اپنے غیب کے بارے میں بتا دیتا ہے, جتنا بتانا ہو خدا کو وہ بتاتا ہے. ظاہر پیغمبر اکرم جب سردار رسول ہیں تو ان کو جتنا پتا ہے ان کو سب معلوم, پیغمبر اکرم کو بتا دیا ہے. وآمنوا باللہ ورسولہ, اب اس کے بعد واپس حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچتے رہو, گڑبڑ نہیں کرو, تقوی اختیار کرو, اپنے آپ کو بچاؤ غلط کاموں سے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. وہاں پر عذاب عظیم, یہ اجر عظیم. اگر صحیح رہو گے تو پھر اجر عظیم کہیں نہیں کیا, اور گڑبڑ کرو گے تو پھر عذاب عظیم کہیں نہیں کیا. بس یہ آیت یہاں پر رکتے ہیں آج کی حد تک, آیت نمبر 179 پر, اور انشاءاللہ اب یہ بالکل ہم تقریباً اختتام کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ 200 آیتیں ہیں اور آیت نمبر 179 تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 21 آیتیں سورہ مبارک آل عمران کی باقی ہیں. ممکن ہے کہ نیکسٹ سیشن جو ہے وہ آخری ہو سورہ آل عمران کے حوالے سے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آنے والا جو ہے سیشن ہمارا لاسٹ ہو سورہ آل عمران کے حوالے سے. یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں. پروردگار عالم آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمیں قرآن میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے سے قرآن امام زمانہ کے دور میں تعطیل جو سوال ہے آپ کا.
Pull up your tongue and say, baby, give me that supper that you had. It was hurting you and you did not tell your husband. Give me that supper. I need it now. Because it will cost for son. Or in your friends, when you want to correct someone, the best way shaitan does, it was just correcting that person from the third person. But we might just cause the son. Because that person that you were correcting might not have the akal and might do dil azari. So the whole thing is, to be careful that kisi ke fasad mein kisi ke dil azari mein, ya you might not spoil someone's opinion about someone else. To take fasad ki clear definition, don't spoil the opinion about someone else. If you're going to end up spoiling someone else's opinion, fasad. Allah doesn't like fasad. And if the people of the book, guys, number 65, I believe taqu what taqu lakafranna anhum, this is the mercy of Allah. اللہ وائپس آف, یہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ نیکی بدی کو وائپ کرتی ہے. اف اونلی اٹ ڈزنٹ میٹر اف وی ہیو اور فرینڈز اور اس, وی ہیو دیز کوالٹیز ود ان اس. تقو از دی مین سولوشن. آئی نمبر 65, فیئر. دیر از فیئر آف اللہ, نہیں یار میں کیا کر رہی ہوں, کہاں جا رہی ہوں, آخرت ہے, جانا ہے ادھر. اینڈ وی اسٹارٹ ریزالوگ آور ایشوز. اللہ سیز ڈونٹ وری دین, لک ایٹ دی مرسی والا, ہی از فورگیو. لا لکفرن, لا سوری, لک لَكَفِّرَنَّ, and Allah expiates or Allah clears off. Kafara means to clear off. When you do something wrong, آپ kafara دیتے. Allah clears for you your sayyi'at. So it's never too late. Doesn't matter if you're old or young, you know, اب ہم کیا قرآن پڑھیں گے, کوئی اگر آپ کے پاس آئے اور کہے ابھی تو ہمارے دن گزر گئے ہیں کیسے پڑھیں گے, اب پروناؤنسیشن صحیح کریں, وہ سب نمازیں جن میں پروناؤنسیشن غلط تھی اس کا کیا ہوگا؟ دس از دا ریسٹرکٹنگ اللہ بھی اللہ کانٹ ڈو اٹ اللہ کین ڈو اینی تھنگ از دیٹ نیت وٹ اللہ از سیئنگ اینڈ دا انٹینشن اینڈ یور ہیبٹ دیٹ ایکشن دیٹ ناؤ یو آر کمنگ ٹو دی ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. آئی نمبر 64 ولو اندر تھنگ elder ladies, they want to do hijab in an elder age. And then, abhi to hamari umar nikal gayi. But again, remember, hijab means to stop the other person to think illicit of you. The best definition of hijab. To, and the ulama say, ke aajkal ke zamane ke to logon ke dimag itne, how would I say it? Itne polluted ho gaye hain, کہ یو ہیو ٹو نو ویئر ٹو ڈو ہاؤ دا وے ٹو ڈو دا ہجاب دیر از یو نو واٹس دا وے آف ڈوئنگ دا ہجاب بٹ ان ایلڈرلی لیڈیز کو بھی چھوڑتے ہیں لوگ یو نو سرٹن وے سو دیز اے تھنگ آئی ایم ناٹ اولڈ اینڈ ناؤ آل آئی ہیو ڈن سنس یئرز آئی ہیو ناٹ ڈن سے نماز سے ہجاب سے خمس آلسو اندر تھنگ سو یئرز آئی ہیو ڈن اٹ سو ابھی اس کا کون سوچے گا چلو ابھی چھوڑ نہیں کر شیطان بگیسٹ ویپن اللہ سی آئی ول اریز فار یو آل دیٹ You take that step. I will give you solutions for it. You know? Woh umiyat hai na, 100 namaz kaza, 1000 namaz kaza, 1 namaz you do kaza, 9999 left. One down. So things like that, don't think ke, you know, ab to, that means you're despairing the mercy and the hope in Allah subhanahu wa ta'ala. Solution number 2, ayah number 66, akamu Torah. And if only they had firm, hold firm through their Torah, there indeed, vama hunzila ilayhi min rabbihim. And the Muslims had hold firm to their Quran. Hold firm, akamu has also come in salah. Akamu salah, akamu Torah, akamu your book. Akamu means to establish something. When you read your book, it should be established within you. That's why Allah has used namaz should be not only an external establishment, but it should be an internal establishment. Yani each namaz of mine should be a mi'raj. But Imam Khomeini says, I will be grateful to Allah if only 2 rakats of mine were even of that miraj that Allah accepts. Because Allah doesn't need. Allah says, I want your happiness. I want your submissiveness towards namaz, which I am looking for when my banda says, Allahu Akbar. I become his witness to him. I become his eyes, his ears. Because now he's obeying my will. At that time Allah says, come to me with happiness. Don't have a heart. God, I have to pray my namaz. Or the fact that we usually say, just فارغ کر دو اللہ میں آپ فارغ کر دو مجھے نماز سے that means you're like literally saying there's a duty which I want to get rid of and finish it off. Yes, sometimes we have to say Allah I have fulfilled my responsibility because I have else and my mind is going to others but the biggest responsibility is Ya Allah I'm coming with you with happiness میں تیری طرف خوشی سے خوشی will cause the خضوع in it. And number 67 follows with the connection. Now you see the connection ولایت اور ولای علی نمبر 67 وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آل دا افیکٹس اینڈ دا کوالٹیز آف اے ڈس بلیور اگین اللہ کمن سیز ناٹ ٹیک دا ایگزامپل آف دا ون ہو بلیو اینڈ فالو اٹ کین یو سی اٹ کنیکشن اندر کنیکشن دس کین آلسو بی میڈ آئی نمبر 66 از ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل ہو ڈیڈ ناٹ ہولڈ فرم فیتھ ٹو دیئر بک دے ڈیڈ ناٹ اسٹیبلش اٹ ان دیئر لائف سو اللہ سیز یو نو اف یو ڈونٹ اسٹیبلش دس بک ان یور لائف Come and see the examples of the people who have established it. The Nati ke Quran. The ones who have established in their life. And the ayah of Wali of Imam Ali, ayah number 67. The Christian's deviation from the truth, this ayah has been explained, O Muhammad, deliver what has been sent down to you from your Lord. And if you do not do it, then you have not delivered his message. The keyword here to doubt or to argue with anybody is the keyword risalat hu. Nahi hamare kuch bhai kehte hain ki nahi Allah mein saying aap summary de do pure deen ki religion ki summary de do aur rasul deliver what has been sent down to you from your Lord and if you do not do it then you have not delivered his message. The word is risalat hu. It is not risala, messages. There is one singular message in the word risalatahu. One message that God is saying you need to do. And if you don't do, Allah is being strong now. I'm saying not to the Rasulullah by saying Rasulullah is going to do it. But